بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين عبد القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الحسين بن علي عليهم الصلاة والسلام: أيها الناس، من رعى سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بقول ولا فعل كان حقا على الله ان يدخله مدخله. صلوات الله على محمد وعلى اله. فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے، اللهم صل علی محمد وعلى محمد، کلام کا یہ حصہ جو مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، جس میں امام نے ایسے گروہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو اگر اپنے وقت کے تمام حالات کو دیکھتے ہوئے اور دین پر آنے والی مصیبتوں کو دیکھتے ہوئے اور دین میں کی جانے والی تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے حرام کو حلال اور رسول اللہ کی سنتوں کی مخالفت اور فسق و فجور اور دوسرے دینی اعمال میں تبدیلی، یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے اگر کوئی ساکت اور خاموش رہتا ہے تو رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ اس خاموش انسان کا انجام اور ٹھکانہ وہی ہو جو ظالموں کا ٹھکانہ ہے، جو دین کو تبدیل کرنے والے کا ٹھکانہ ہے. ایک حدیث کہ جو کربلا کے تناظر میں اگر دیکھی جائے تو کربلا در حقیقت اس حدیث پر عمل کرنے کا نام ہے کہ جب سب خاموش ہوں اور سب ساکت ہوں تو وہاں پر حسین ابن علی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں قیام کیا، اور پھر اس قیام کے اثرات، جس کی طرف مختصر طور پر آپ کے یہاں اشارہ بھی ہوا کہ امام کا قیام اور امام کا انقلاب اور امام کی تحریک فقط ایک وقتی تحریک اور ایک وقتی مومنٹ نہیں تھا کہ جو تھوڑی دیر کے لیے ہو کر ختم ہو جانے والا تھا، بلکہ امام نے ایک ایسی تحریک شروع کی اور اس کی بنیادیں اتنی مضبوط رکھیں کہ جب تک انسان باقی ہے، جب تک اسلام باقی ہے، اس وقت تک حسین ابن علی کی تحریک بھی جاری ہے، اور یہ موومنٹ رکنے والا نہیں ہے. اس کے جو فوری اثرات تحریک کربلا کے تھے، وہ وہیں خود کربلا والوں پر پڑے، کربلا والوں کے دونوں پہلو پر، دونوں طرف، دونوں لشکر پر پڑے. جو لوگ حسین ابن علی کے ساتھ تھے، ان پر کربلا کی تحریک کا یہ اثر پڑا کہ ان کا مقام، وہ دین میں اتنا آگے بڑھتے چلے گئے کہ اگرچہ معصوم نہیں تھے، اگرچہ بہت سارے لوگ معصوم گھرانوں سے نہیں تھے، اگرچہ بہت سارے لوگوں کا معصوم گھرانوں سے کوئی رشتہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے حسینی تحریک میں شریک ہو کر اپنے مقام کو اتنا زیادہ بلند کر لیا کہ آئمہ بھی آ کر ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ بے ابی انتم و امی، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. یہ امام کی زبان کے جملے ہیں کربلا والوں کے لیے، بے ابی انتم و امی، ہمارے ماں باپ تم پر قربان ہو. یعنی معمولی گھرانوں سے آئے ہوئے لوگوں نے اپنے آپ کو حسین ابن علی کے موومنٹ اور تحریک میں شریک کر کے اپنے مقام کو اتنا بلند کر لیا کہ وقت کا امام ان کے لیے کہتا ہے کہ ہماری جانیں اور ہمارے ماں باپ تم پر قربان. یہ کربلا والوں کا مقام تھا. یہ حسین ابن علی کے ساتھیوں پر ان کا اثر تھا، حسینی تحریک کا اثر تھا، کہ اگر کربلا میں حسین ابن علی کی تحریک میں وہ شریک نہ ہوتے تو کبھی بھی وہ مقام نہیں مل سکتا تھا. زیدو ٹھیک ہے، بلند شخصیتیں تھیں اس میں، لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے حبیب نے مظاہر کبھی بھی وہ حبیب نے مظاہر نہیں بن سکتے تھے کہ ان کا نام لیا جائے اور ان کا مصائب پڑھا جائے تو 1375 سال گزر جانے کے بعد بھی لوگ رو رہے ہوں. یہ کربلا میں شریک ہونے کے بعد ان کا یہ مقام ہو، زہیر کا نام لے کے لوگ رو رہے ہوں، حر کا نام لے کر لوگ رو رہے ہوں، وہب قلبی کا تذکرہ سن کے لوگ لے رہے ہوں، رو رہے ہوں، یہ سب کچھ در حقیقت اثر تھا حسینی تحریک کا خود اپنے لشکر کے اوپر. یعنی کہ ایک تحریک ہے جو بعد میں اس کا اثر آنا شروع ہوگا، نہیں، فوراً خود اپنی سپاہ پر یہ اثر پڑنا شروع ہوگا. کہ اگر خود اسی پر گفتگو کی جائے تو ایک لمبی گفتگو کی ضرورت ہے کہ ایک ایک پر کتنا اثر پڑا. مثلاً عثمان، مثلاً زہیر قین کی جو عثمانی تھے اور امیر المومنین کے مقابل میں تھے، خلیفہ سوم کے بڑے سپورٹرز میں تھے، ان پر کربلا کی تحریک کے اتنا اثر پڑا اور امام کے چند جملہ گفتگو کرنے کے اتنا اثر پڑا کہ کربلا میں آنے کے بعد کربلا کے مجاہدوں میں حسین ابن علی کے بعد اور ابو الفضل العباس کے بعد اور بعض انصار کے ساتھ، یعنی گھر والوں کے بعد، جو سب سے بڑے دو نام آتے ہیں اس میں ایک حبیب کا نام ہے، ایک زہیر قین کا نام ہے. یہ چند کتنے دنوں کی تبدیلی تھی، یہ حسینی تحریک میں شریک ہونے کے صرف بعد میں 12-15 دنوں کی تبدیلی تھی، چونکہ زہیر قین بہت شروع میں نہیں ملے تھے، راستے میں آخر میں زہیر قین سے ملاقات ہوئی. یعنی 12-15 دنوں میں حسین ابن علی کی تحریک میں شریک ہونے کے بعد ایک خلیفہ سوم کے سپورٹر زہیر قین اتنا تبدیل ہو گئے کہ وہ شب عاشور میں آ کر ابو الفضل العباس کو بھی مشورہ دے رہے ہیں. یہ حسینی تحریک کا خود اپنے لشکر پہ اثر ہے. پھر ایک ایک کے نام اگر سامنے آئے تو خود آتا چلا جائے گا کہ حبیب ابن مظاہر پہلے کیا تھے، کربلا میں آ کے کیا ہو گئے. حتیٰ حسین ابن علی کے گھرانے کے لوگ کربلا کے پہلے، یعنی کہ ان کے مقام کچھ کم تھے، وہ پاکیزہ لوگ تھے، وہ معصوم صفت لوگ تھے، لیکن وہ سب کچھ ہوتے ہوئے ان کے مقامات اگر اتنے عظیم ہوئے تو کربلا میں آنے کے بعد. جناب زینب سلام اللہ علیہا کا مقام اتنا اگر بلند ہوا تو کربلا میں آنے کے بعد. کربلا میں اگر بی بی نہ آتی اور کربلا کے بعد یہ صبر نہ ہوتا، یہ تحریک میں شرکت نہ ہوتی، یہ معرکہ کا سر کرنا نہ ہوتا، یہ کوفہ و شام کو فتح کرنا نہ ہوتا، تو جناب زینب ہوتی، علی و فاطمہ کی بیٹی ہوتی، لیکن علی کی بیٹی کا وہ مقام نہ ہوتا جو کربلا میں آ کر ملا. یہ در حقیقت حسینی تحریک میں شریک ہونے کا اثر ہے کہ بالکل اتنی عظیم تبدیلیاں آئیں خود امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں، پھر ایک اثر جو عمر سعد کے لشکر کے لوگوں پہ پڑا کہ جس میں سے سب سے بڑا نام جو ہے خود حر کا نام ہے، کہ وہ یزیدی لشکر سے نکل کر آ کر حسینی تحریک میں شریک ہوا اور یزیدی لشکر کے سپہ سالار کو صرف چند گھنٹے حسین ابن علی کی تحریک میں شریک ہونے کے بعد آج صلوات و سلام اور گریہ و اشک کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے. یہ شروع کے اثرات. اور اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگ جو اس لشکر سے ٹوٹ کر حسین ابن علی کے لشکر میں آگے شریک ہوئے، جن کے لیے پہلے بتایا گیا کہ تقریباً 32 لوگوں کے نام ہیں جو آ کر حسین ابن علی امام کے ساتھ آئے اور شہید ہوئے. یہ اثرات فوری اثرات تھے امام کی تحریک اور موومنٹ کے اپنے لشکر پر اور عمر سعد کے لشکر پر. پھر عمر سعد کے لشکر میں بہت سارے لوگ جو آئے تھے لیکن لڑنا نہیں چاہتے تھے، امام کو قتل نہیں کرنا چاہتے تھے، مجبوراً انہیں زبردستی کر کے بھیج دیا تھا، ان پر جو اثرات پڑنا شروع ہوئے وہ بعد میں ظاہر ہونا شروع ہوئے. چونکہ کوفے میں جب بعد میں توابین آئے تو توابین نے جو آ کر توبہ کرنا شروع کی، بہت لوگوں نے اس لیے توبہ کی کہ کیوں امام کے ساتھ نہیں گئے، بہت لوگوں نے اس لیے توبہ کی کہ کیوں کوفے میں بیٹھے رہ گئے. بہت سارے لوگ جو کوفے میں بیٹھے رہنا چاہتے تھے ان کو زبردستی پکڑ کر عمر سعد کے لشکر میں بھیجا گیا، انہوں نے جا کر جنگ نہیں کی، امام پر تیر و تلوار شاید نہ بھی چلائے ہوں لیکن ان کے اوپر امام کے عمل کا اور امام کی تحریک کا اثر پڑتا رہا. پھر کربلا کے فوراً بعد ایک اثر تو وہ جو آپ کے سامنے تھوڑا تھوڑا بیان بھی کیا گیا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے امام سید سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے اللہم صلی علی محمد، جو فوری اثرات پڑے ہیں کوفے پر شام پہ، حتیٰ وہ شام کی جہاں پر جب امیر المومنین کے شہادت کی خبر شام پہنچی، کربلا کا واقعہ 61 ہجری میں واقع ہوا ہے، امیر المومنین کی شہادت 40 ہجری میں ہے، یعنی 20 سال پہلے شام کی حالت یہ تھی کہ جب وہاں پر امیر المومنین کی شہادت کی خبر پہنچی اور یہ بتایا گیا کہ مسجد میں شہید ہوئے ہیں تو لوگ پوچھتے تھے کہ علی ابن ابی طالب مسجد میں کس لیے گئے تھے، مسجد میں علی ابن ابی طالب کا کیا تعلق تھا. وہ شام تھا. لیکن اس شام میں جب علی کا فرزند علی بن کر شام میں پہنچا تو حسینی تحریک کا شام میں اتنا اثر ہوا کہ عمر سعد یزید کے لیے ان کو زندانی بنا کر رکھنا مشکل ہو گیا. یہ شاید آج مسائل میں عرض کروں کہ کیوں یزید کو چھوڑنا پڑا، چونکہ شب شہادت ہے اور کل شہادت ہے بی بی کی. شام جہاں پر امیر المومنین کو مسجد میں شہید ہونے پر لوگ تعجب کر رہے تھے، اسی شام میں ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا علی کا لال اور علی کا بیٹا اور علی کا فرزند جب شام میں آ کر مسجد جامع شام میں خطبہ دیا تو اس کا یہ اثر ہوا کہ چند دن ہی گزرنے کے بعد شام میں اتنا خلبلی مچی کہ یزید کو اپنی حکومت سنبھالنا مشکل ہوئی اور مجبور ہو کر اہل حرم کو آزاد کرنا پڑا. یہ شروع کے اثرات تھے، فوری جو اثرات تھے. پھر اس کے بعد چونکہ عرض کیا کہ ہم تفصیل میں ابھی نہیں جائیں گے، اس کے لیے پورے خود الگ سے موضوع کی ضرورت ہے اور الگ سے گفتگو کی ضرورت ہے جو اثرات تھے کربلا کے، لیکن سر یہ اشارہ کریں کہ فوری جو اثرات ہوئے کوفے میں، مدینے میں، مکے میں، پورا کوفہ اٹھ گیا اور آ کر انہیں کوئی بھی پرواہ نہیں تھی، فقط وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے نہ کچھ چاہیے ہے، نہ کچھ لینا ہے، نہ حکومت کرنی ہے، نہ کچھ انعام لینا ہے، مجھے فقط اس جرم میں کہ کیوں حسین ابن علی کا ساتھ نہیں دیا، اس جرم میں مجھے اپنی جان دینی ہے. اور ایک دن میں کوفے میں 12,000 لوگ مارے گئے توبہ کرنے والے، کہ جنگ کافی دنوں تک چلی، الگ الگ دنوں میں الگ الگ تعداد تھی مرنے والوں کی، لیکن صرف ایک دن میں کوفے میں 12,000 لوگوں کو قتل کیا گیا، یا اگر ان کی توبہ قبول مانی جائے تو کہو کہ شہید کیا گیا، جو بھی کہہ سکیں، لیکن 12,000 لوگ صرف کوفے میں ایک دن میں. اور پھر اس کے بعد جو حکومت آئی جناب مختار کی حکومت اور پورا کوفے کا تختہ پلٹا، ادھر مدینہ کی حالت یہ تھی کہ مدینہ میں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، وہ مدینہ جس کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حسین ابن علی کے لشکر میں پورے مدینہ میں اپنے خاندان کو چھوڑ کر ایک بھی مدینہ سے نہیں آیا امام کی مدد کرنے کے لیے، ایک شخص بھی امام کی مدد کرنے نہیں آیا، اور شہدائے کربلا میں مدینہ میں ایک انسان بھی مدینہ کا نہیں ہے. اسی مدینہ میں اتنا بڑا انقلاب آیا کہ ہزاروں لوگوں نے اپنی جانیں دیں، پورا مدینہ بدل گیا، بنی امیہ کو مدینہ سے نکال دیا گیا، قربانیاں دی گئیں. البتہ انجام کے طور پر بہت ہی دردناک واقعہ ہے مدینہ کا، جو ابھی یہاں فی الحال بیان نہیں کیا تھا، لیکن اتنا ہوا کہ کربلا کے اثر کے نتیجے میں فوری جو اثرات ہوئے ہیں وہ یہ ہوئے کہ اب نہ مدینے والوں کو اپنی جان کی پرواہ ہے، نہ کوفے والوں کو اپنی جان کی پرواہ ہے، کیونکہ حسینی تحریک کا اتنا اثر کوفے اور مدینے اور مکے میں آنا شروع ہو گیا. حنزلہ جو رسول اللہ کے صحابی تھے اور بزرگ صحابی تھے اور جوانی میں ان کی شہادت ہو گئی تھی، اور روایات میں یہ ملتا ہے، تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ اسی دن ان کی شادی ہوئی تھی، حنزلہ کی شادی کی پہلی شب تھی، اور پہلی شب ابھی تمام نہیں ہوئی تھی، ابھی اندھیرا باقی تھا کہ انہوں نے گلیوں میں گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز سنی اور اسلحوں کی جھنکار کی آواز سنی. باہر نکل کے پوچھا کہ کیا خبر ہے، کیا بات ہے، کہا کہ رسول اللہ نے حکم جہاد دیا ہے اور لوگ جہاد کے لیے نکل رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں بھی آتا ہوں، اور گئے اور نکلے اور چلے آئے. شادی کی پہلی شب ہے، ایک جوان جس کی شادی آج شب میں ہوئی ہے، جس کے پاس بہت سارے بہانے تھے کہ ابھی ہم جہاد بعد بھی کر لیں گے، بعد میں جان بھی دے دیں گے، بعد میں رسول اللہ کی مدد کریں گے، آخر شادی کی ہے، بیوی کی ذمہ داری ہے، سسرال والوں سے کیا کہیں گے، اپنے لوگوں سے کیا کہیں گے، یہ سارے بہانے تھے. لیکن کوئی بھی بہانہ نہیں، جیسے ہی یہ خبر سنی کہ لوگ جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا میں بھی آتا ہوں، انہوں نے اپنا اسلحہ اٹھایا اور لے کے چل پڑے، چلتے رہے، میدان میں چلے گئے. بیچ میں کہیں فرصت بھی نہیں ملی کہ غسل کر پاتے، تو جو ہے آپ نے، یعنی یہ موقع نہیں تھا. اور اتفاق سے میدان میں جانے کے بعد جنگ ہوئی، اور جنگ ہونے کے بعد پہلے ہی حملے میں شہید بھی ہو گئے، پہلے حملے میں غسل بھی نہیں کیا تھا، نماز تیمم سے جس طرح بھی پڑھی ہوں، لیکن پہلے ہی حملے میں شہید ہو گئے. شہید ہونے کے بعد شام کو جب جنگ ٹھہری، تو جنگ ٹھہرنے کے بعد جب مردوں کو اور شہیدوں کو دفن کیا جانا لگا اور لوگ دفن کر کے واپس پلٹے، تو رسول اللہ نے پوچھا کہ کیا تمام شہیدوں کو دفن کر دیا؟ سب نے کہا ہاں تمام شہیدوں کو دفن تو کر دیا، لیکن ایک عجب ماجرا دیکھا ہے، ایک عجیب منظر دیکھا. کہا کیا دیکھا؟ کہا کہ حنزلہ کے لاشے کو دیکھا ہم نے، ایسا لگ رہا تھا جیسے پورے لاشے کو دھل دیا گیا ہو، بھیگی بھیگی میت تھی، بھیگا بھیگا لاشا تھا. سمجھ میں نہیں آیا کہ میدان جنگ میں یہ لاش بھیگی ہوئی کیوں تھی، دھلی ہوئی لاش کیوں تھی. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ حنزلہ تھے کہ ان کو آ کر فرشتوں نے غسل دیا ہے، اور شہادت کے بعد تاریخ میں ان کا لقب پڑا حنزلہ غسیل الملائقہ. بیوی نے لکھا کہ کیا جاتا کہ مجھے ایک تحریر لکھ کے دے دو تاکہ اگر میرا بچہ پیدا ہو تو معلوم ہو کہ یہ آپ کا بچہ ہے. اور بچہ پیدا ہوا عبداللہ نام کا، اور اس عبداللہ کے 10 بیٹے تھے. مدینے میں حسین ابن علی کی شہادت کے بعد عبداللہ نے اپنے 10 بیٹوں کے ساتھ اور پورے مدینے کو لے کر قیام کیا، اور بنی امیہ کے خلاف اٹھے، جنگ کی، بنی امیہ کو مدینے سے باہر نکالا، اور اس کے بعد خود بھی وہاں پر حکومت قائم کی. اور نتیجہ یہ ہو کہ بعد میں بہت بڑا لشکر مدینے سے آیا اور ایک بڑی جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں ان کے سارے بیٹے شہید ہوئے، خود بھی شہید ہوئے، مدینے کے بہت سارے لوگ شہید ہوئے. اور بہت دردناک مدینے کا واقعہ ہوا کہ عمر سعد نے، کہ یہ بات شاید کبھی اہل سنت بھی سن رہے ہوں، جو بعض لوگ ایسا کہتے ہیں کہ یزید نے شاید توبہ کر لی ہو، کہ یزید نے 3 سال حکومت کی، اور 3 سال کی حکومت میں 3 بڑے جرم کیے. پہلے سال حسین ابن علی کی شہادت، اور دوسرے سال مدینے میں واقع حرہ کے پورے مدینے کو ویران کر دیا, اور صرف مدینے کو ویران نہیں کیا بلکہ یزید کے مسلمان لشکر کے سپہ سالار نے یہ اجازت دے دی کہ 3 دن تک رسول اللہ کے مدینے میں, جہاں ابھی بہت سارے اصحاب بھی موجود تھے اور اصحاب کی بیویاں اور بیٹیاں بہت ساری موجود تھیں, 3 دن کے لیے مدینے کو آزاد کر دیا گیا کہ سب کے لیے آزادی ہے, جو چاہیں کر سکتے ہیں. کی تاریخ میں لکھا ہے کہ ہزاروں ناجائز بچے مدینے میں پیدا ہوئے اس واقعے کے نتیجے میں. یہ ان لوگوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ یزید نے بھی توبہ کر لی ہوگی. یہ دوسرے سال کا جرم تھا کہ رسول اللہ کے مدینے میں مسجد نبوی کو استبل بنایا گیا, گھوڑے باندھے گئے, اور رسول اللہ کے اصحاب, ان کے ازواج, ان کی بیویوں, ان کی بیٹیوں کی حرمتیں پامال کی گئیں. یہ دوسرے سال کا جرم تھا. اور تیسرے سال مکے پہ حملہ کیا گیا, اور مکے دور کی پہاڑیوں سے مکے پر آگ اور پتھر برسائے گئے, یہاں تک کہ خود کعبہ بھی منہدم ہو گیا, اور اسی حالت میں یزید فی النار ہوا. اسی حالت میں جب یہ حملہ ہو رہا تھا مکے پر, اسی حالت میں یزید فی النار ہوا. اور جب یزید کے مرنے کی اور فی النار ہونے کی خبر آئی تو یزید کا لشکر گھبرا گیا, اور پھر دوبارہ حملہ کر کے ان کو منتشر کیا گیا, اور اس کے بعد یہ 3 سال کا کارنامہ تھا. لیکن یہ میں اس بات کو بھی نہیں عرض کر رہا ہوں, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کربلا کے اثرات کتنے پڑے, کوفے پر کیا اثر ہوا, مدینے پر کیا اثر ہوا, مکے پر کیا اثر ہوا, اور اس کے بعد تیسری منزل میں کربلا کے اثرات کے جب تیسرا مرحلہ آیا, پہلا مرحلہ خود اپنے زمانے میں کوفے میں اور شام میں اثرات, امام کے لشکر پہ اثرات, عمر سعد کے لشکر کے اثرات, دوسرا مرحلہ کوفے پر اثرات, مدینے پر اثرات, مکے پر اثرات, بڑی جنگیں, اب اس کی ڈیٹیل میں یہاں نہیں جایا جا سکتا, لیکن جب تیسرا مرحلہ شروع ہوا تو پورے عالم اسلام میں ظالم اور باطل حکومتوں کے خلاف قیام ہونا شروع ہو گیا. یہ تیسرا مرحلہ تھا, اور بہت بڑے پیمانے پر بڑی بڑی حکومتیں ہوا کرتی تھیں, لیکن ہر طرف سے خطرہ, ہر طرف سے جنگ, ہر طرف سے قیام, ہر طرف سے انقلاب کی کوششیں, اور کتنے لوگ شہید ہوئے, امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں کتنے لوگ شہید ہوئے, امام ذو العابدین علیہ السلام کی اولاد میں کتنے لوگ شہید ہوئے, اور کتنا انتقام ہوا, اور کتنا, یہاں تک کہ بنی امیہ کی حکومت کی معاویہ کے دور میں لوگ کہتے تھے اتنی مضبوط حکومت, جس نے امام حسن سے حکومت چھین لی, جس نے امام علی علیہ السلام کو حکومت کرنے میں کتنی مشکلات پیدا کی جو آپ کے سامنے میں نے عرض بھی کیا, ایسی حکومت کو لوگ دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ حکومت تو 1000 سال تک بھی ختم نہیں کی جا سکتی. بنی امیہ کی حکومت اتنی مضبوط حکومت ہو گئی ہے کہ اسے 1000 سال تک بھی ختم کرنا مشکل ہے. لیکن کربلا کے واقعے کے بعد اثر یہ ہوا کہ حتیٰ 50 سال بھی مضبوطی کے ساتھ حکومت نہیں کر سکے, اور 100 سال سے کم کی مدت میں یہ حکومت ختم ہو گئی. 100 سال بھی نہیں, 70-80 سال کے اندر بنی امیہ کی حکومت ختم ہو گئی. اور بنی عباس بھی جب حکومت کرنے آئے تو آل محمد کا نام لے کر, اور یہ نعرہ لگاتے ہوئے کہ رزن لآل محمد, ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اور بنی امیہ سے جو بھی جنگ کر رہے ہیں وہ آل محمد کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں, آل محمد کو خوشنود کرنے کے لیے اور خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں. لیکن جب ان کو حکومت ملی تو وہ آ کر خود بنی امیہ سے بھی بڑے ظالم بن گئے اور حکومتیں کرنا شروع کی. لیکن بنی عباس کی حکومت کو بھی, جو کئی 100 سال تک حکومت چلی, اس حکومت کو بھی ہر دور میں جو سب سے بڑا خطرہ رہتا تھا وہ کربلا کا خطرہ رہتا تھا, زیرو, اور کربلا والوں کا خطرہ رہتا تھا. یہ وہ اثرات تھے جو مسلسل چلتے رہے, جاری رہے اثرات. اور امت مسلمہ میں ایک تحریک اور ایک بیداری جو مسلسل چلتا رہا وہ کربلا ہی کے نتیجے میں تھا, جس کے آج کے اثرات جو ہم نے کل آپ کے سامنے تھوڑا سا آپ کے سامنے پیش کیے. تھوڑی سی ہم ایک تاریخ یہاں پر اور بیان کرتے ہیں کہ یہ اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ لازم ہے کہ بہت سارے لوگ جانیں اس تاریخ کو, مسلمان جوان خاص کر آگاہ لوگ جا کر جانیں. ابھی بہت آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے, دیکھا جا سکتا ہے, میں صرف اشارہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جو ادھر 150-200 سالوں کے درمیان میں اسلامی دنیا میں جو تحریکیں چلیں, ان ساری تحریکوں میں عزیز و کربلا کا ایک بڑا اثر تھا. سب سے پہلی بڑی تحریک جو عالم اسلام میں شروع ہوئی وہ سید جمال الدین افغانی، پتہ نہیں یہ نام آپ لوگوں نے کتنا سنا ہے یا ان کے بارے میں کتنا پڑھا ہے، اگر آپ جا کر یہ انٹرنیٹ پر یہ نام ڈالیں تو آپ کو شاید بہت ساری سائٹیں کھلیں گی اور سینکڑوں سائٹوں میں یہ میٹر ان کے بارے میں ملے گا کہ جنہوں نے عالم اسلام میں بیداری کی لہر دوبارہ دوڑائی وہ سید جمال الدین افغانی تھے، جن کا انتقال تقریباً 120 سال پہلے ہوا ہے اور 180 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی تھی۔ اس درمیان میں جب پورے عالم اسلام میں انگریزوں کا، یعنی صرف انگریز نہیں، یعنی برطانیہ، کہیں پہ برطانیہ، کہیں پر فرانس، کہیں پہ پرتگال، کہیں پر اسپین، ان ملکوں کا جہاں پر قبضہ تھا اور پورا عالم اسلام ہاتھ سے چلا گیا تھا، صرف ذلت ہی ذلت تھی۔ جو لوگ بزرگ ہیں وہ شاید انہوں نے اچھی طریقے سے لمس بھی کیا ہو، نزدیک سے دیکھا بھی ہو، اور قریب سے چند سال پہلے واقعات جو پیش آئے، جوانوں نے شاید اگر تاریخ پڑھی ہو، چونکہ بھی ہسٹری جو ہے وہ ایز اے سبجیکٹ کبھی کبھی پڑھائی جاتی ہے، وہ بھی وہ لوگ پڑھتے ہیں کہ جو آرٹ کے سبجیکٹ میں پڑھ رہے ہوں، کبھی کوئی اس کو پڑھنے کو تیار نہیں ہوتا کیونکہ اس میں پیسہ نہیں ہے، ابھی صرف علم وہی پڑھا جاتا ہے جس میں پیسہ ہو۔ یہ زمانے کی، آج کے دور کی مشکلات میں سے، جبکہ ہسٹری ایک بہت ہی اہم سبجیکٹ ہے۔ ہسٹری کا فائدہ یہ ہے کہ ہسٹری پڑھنے سے انسان کا شعور اور عقل بڑھ جاتی ہے، تاریخ پڑھنے سے، یعنی تاریخ کا یہ اثر ہے، تاریخ پڑھنے سے انسان میں انالائز کرنے کی صلاحیت پڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک دانشمند بھی گزرے ہیں جنہوں نے بہت ہی اثر ڈالا ہے مغربی دنیا میں، بیکن نام کا، شاید آپ نے سنا ہوگا، برطانیہ کے۔ اس کا ایک آرٹیکل تھا بہت پہلے، ہم لوگوں کورس میں داخل تھا، اس کو پڑھا تھا، کہ بہت سارے علوم کی اس نے تعریف کی تھی، کل اس علم کا، علوم کا اثر کیا ہوتا ہے، الگ الگ علم کا اثر کیا ہوتا ہے، تو وہاں پہ یہ جملہ تھا کہ ہسٹری میک مین وائز، ہسٹری جو ہے انسان کو عقل مند بنا دیتی ہے۔ یعنی ہسٹری اگر پڑھنا، یعنی تاریخ پڑھنے کا، تاریخ، ابھی جو لوگ تاریخ لیتے بھی ہیں سبجیکٹ کے طور پر، اگر کسی کو پڑھنا ہوا تو پڑھتے نہیں، وہ امتحان پیریڈ میں، امتحان کے دو چار دن پہلے آ کر کچھ چیپٹر یاد کر لیتے ہیں، کچھ چیپٹر پڑھ لیتے ہیں اور جا کر امتحان دے کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ہسٹری واقعاً بہت ہی اہمیت اور دلچسپ بھی ہے، یعنی مزہ یہ ہے کہ ہسٹری پڑھنے میں انسان کو مزہ بھی آتا ہے، لطیف، دلچسپ اور اٹریکٹیو سبجیکٹ ہے جو تاریخ نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے۔ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے نہج البلاغہ میں، اللہم صلی علی محمد، کہ میں نے گزشتہ لوگوں کی تاریخ پر اس طرح سے نگاہ کی ہے کہ جیسے میں ان لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتا رہا۔ یعنی ہسٹری پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے، عام طور سے انسان 60-70-80-90 سال جیتا ہے، لیکن اگر اس نے 2000 سال کی تاریخ پڑھی ہے تو گویا اس کی زندگی 2000 سالہ ہے، کیونکہ پورا 2000 سال اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔ زندگی تو اس لیے نہیں ہوتی کھائے پیئے اور سوئے اور جگے، یہ تو زندگی نہیں ہے، زندگی یعنی لوگوں کے ساتھ زندگی کرنا۔ تو ایک انسان وہ ہوتا ہے جو 70 سال لوگوں کے ساتھ زندگی کرتا ہے، 80 سال لوگوں کے ساتھ زندگی کرتا ہے، لیکن ممکن ہے ایک تاریخ اور ہسٹری پڑھنے والا انسان 2000 سالوں تک، 4000 سالوں تک لوگوں کے ساتھ زندگی کر رہا ہو، یعنی یہ ممکن ہے۔ تو تاریخ میں یہ سارے حقائق جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں، تاریخ میں ساری یہ حقیقتیں آ کر موجود ہیں، کہ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ سید جمال الدین افغانی جن کا ہم بیان کر رہے تھے، انہوں نے آ کر جو پہلے تہران اور قزوین میں انہوں نے درس پڑھا تھا، پھر نجف میں، عام طور سے اہل سنت انہیں اپنا جانتے ہیں، چونکہ اہل سنت کی بہت ساری کتابوں میں ان کا بہت ذکر ہے، اور انہوں نے صرف شیعوں کے درمیان میں نہیں بلکہ ان کی تحریک کا اثر حتیٰ اہل سنت پر زیادہ پڑا۔ اب جا کے تھوڑا سا پڑھیں، اچھا ہے پڑھیں، یعنی مصر میں جتنی بھی بیداری کی تحریک چلی، ایجپٹ میں، ان سب میں بنیاد جو ہے سید جمال الدین افغانی کا کام تھا۔ ہم نام یاد رہے آپ کو، جا کر تھوڑا مطالعہ کریں، اس دور میں، یعنی 150 سال پونے 200 سال پہلے، ان کی حالت یہ تھی کہ جہاں فلائٹ نہیں تھی، سفر بہت مشکل ہوا کرتا تھا، وہ کبھی افریقہ میں ہوتے تھے تو کبھی ایشیا میں ہوتے تھے تو کبھی یورپ میں ہوتے تھے, کبھی مصر میں نظر آتے تھے یعنی افریقہ میں, تو کبھی ہندوستان, کئی مرتبہ انہوں نے ہندوستان کا بھی سفر کیا. وہی انگریزوں کی حکومت میں آ کر تحریک یہاں پر شروع کی, مسلمانوں میں بیداری پیدا کی. تو کبھی وہ ترکی میں نظر آتے تھے, تو کبھی ایران میں نظر آتے تھے, تو کبھی برطانیہ میں نظر آتے تھے, تو کبھی پیرس میں نظر آتے تھے. حتیٰ برطانیہ اور یورپ میں جا کر انہوں نے اپنی میگزین شائع کرنا شروع کی اس زمانے میں, یعنی 150 سال پہلے کی بات, 120 سال پہلے ان کا انتقال ہوا. عروت الاسخیٰ نام کی میگزین جس کے شمارے ابھی بھی موجود ہیں اور شاید آپ کو نیٹ پہ مل جائیں, وہی بیداری کی میگزین, 150 سال پہلے انہوں نے یورپ سے جا کر یہ میگزین نکالنا شروع کی. کس لیے؟ تاکہ امت اسلامی میں بیداری پیدا ہو اور تحریک, یعنی پورا عالم اسلام یورپینز کے قبضے میں, صرف انگریز نہیں کہتے, جو انگریز کہا جاتا ہے جو یورپ برطانیہ کے لوگوں کو, یعنی یا تو برطانیہ یا تو پرتغال یا تو اسپین یا تو فرانس, یہ سارے ملک تھے جنہوں نے عالم اسلام کے ملکوں کو اپنے قبضے میں کر رکھا تھا. اس وقت مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ اگر وہ سلسلہ جاری رہتا تو آج عالم اسلام نہیں معلوم کس حالت میں ہوتا, اگر بیداری نہ ہوتی, اگر تحریک شروع نہ ہوتی. سید جمال الدین افغانی نے آ کر تحریک شروع کی دونوں طرف, شیعوں میں بھی جا کر, اہل سنت میں بھی جا کر. نہ انہوں نے اپنے آپ کو شیعہ کہا نہ اہل سنت کہا, یہ بھی نہیں کہ اہل سنت میں جا کر کہتے تھے ہمیں اہل سنت ہوں, یہ کچھ نہیں کہتے تھے, اور شیعوں میں آ کے کہیں گے میں شیعہ ہوں, کچھ بھی نہیں. صرف اپنے آپ کو ایک رسول اللہ کا سچا قرآن کا ماننے والا سچا مسلمان, اور رسول اللہ کی سنت پر چلنے والا ایک حقیقی مسلمان, اور اہل بیت کی سیرت پر چلنے والا ایک حقیقی مسلمان, اور حسینی تحریک لے کر چلنے والا ایک حقیقی شیعہ, کہ ان کے بارے میں اہل سنت نے زیادہ لکھا ہے. مصر میں جو بردر ہوڈ, جو ابھی یہ تحریک اخوان المسلمین جس کو کہتے ہیں وہاں پر عربی میں, اور انگلش میں آپ بردر ہوڈ کی تحریک کہتے ہیں, جس کی بنیاد پر ابھی اتنا بڑا انقلاب آیا تھا لیکن اس کو چھین لیا گیا, اور سعودی عرب کی بہت ہی مکارانہ اور بہت ہی گندی سیاست کے نتیجے میں دشمنوں نے اس انقلاب کو آ کر تکڑ بکھڑ کر دیا, اور نتیجہ جو ابھی سامنے آیا کہ حضرت حسنی مبارک جیسے ظالم کو بھی 3-4 دن پہلے آزاد کر دیا گیا, اور سارے اسے گناہ ساری سزائیں معاف کر دی گئی. لیکن بہرحال یہ آئے گا, یہ زیادہ دن تک رکنے والا نہیں ہے. بردر ہوڈ کی تحریک جو شروع کی, اس میں بھی سید جمال الدین افغانی کے جو نزدیک سب سے زیادہ قریبی ترین شاگرد تھے شیخ محمد عبدو, شیخ سید جمال الدین افغانی جو نجف کے پڑھے ہوئے تھے, اور تشیعوں کے سب سے بڑے فقیہ جو تاریخ میں بڑے فقیہ, سب سے بڑے فقیہوں میں سے ایک جانے جاتے ہیں شیخ انصاری, مرتضیٰ انصاری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے ڈائریکٹ یہ شاگرد تھے نجف کے, اور وہاں سے نکلنے کے بعد انہوں نے تحریک شروع کی, مصر میں جا کر اہل سنت کو بیدار کیا, ان کے شاگرد پیدا ہوئے. شیخ محمد عبدو نے آ کر اس تحریک کو ان کے بعد زندہ رکھا اور بہت آگے بڑھا دیا اس تحریک کو, اور اہل بیت کے ساتھ شیخ محمد عبدو نے آ کر نہج البلاغہ کو بہت ہی گہرائی سے پڑھا, نہج البلاغہ کی شرح لکھی, نہج البلاغہ کے عاشق ہو گئے شیخ محمد عبدو. اور نہج البلاغہ کی بڑی تحقیق کرنے والوں میں دو بڑے نام آتے ہیں, ایک شیخ محمد عبدو کا, ایک صبحی سالے کا, یہ دونوں اہل سنت ہیں. اور نہج البلاغہ کی سب سے بڑی شرح جو ابھی تک بھی بہت ہی اہم شرح مانی جاتی ہے, جو 10 جلدوں میں ہے شرح نہج البلاغہ, وہ ابن ابی الحدید نے لکھی ہے, جو بھی اہل سنت ہیں. توجہ فرمائی آپ نے. اور امیر المومنین کے اس قدر فضائل بیان کیے ہیں عبدو, شیخ محمد عبدو نے بھی اور ابن ابی الحدید نے بھی, کہ امیر المومنین کے عربی کے اہم ترین جو امیر المومنین کے بارے میں قصیدے کہے گئے ہیں, ان تمام قصیدوں میں ابن ابی الحدید کا قصیدہ سب سے بلندی پر رکھا جاتا ہے. توجہ فرمائی آپ نے. یہ کچھ جو ہے لازم ہے کہ کچھ معلومات جو ہے یہ آپ لوگوں تک پہنچے, کہ یہ ہیں کارنامے جو رہے ہیں لوگوں کے. اور شیخ محمد عبدو نے ایجپٹ میں جو تحریک شروع کی وہ ابھی بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی جو اخوان المسلمین یا بردر ہوڈ کے نام سے. اس کی بنیاد بھی سید جمال الدین افغانی کی تحریک کا اثر تھا, اور سید جمال الدین افغانی میں جو تحریک تھی وہ در حقیقت کربلا کی تحریک کا اثر تھا. یعنی عالم اسلام میں پہلی بیداری جو شروع ہوئی انگریزوں کے قبضے کے بعد پورے عالم اسلام میں، چونکہ افریقہ میں بھی قبضہ تھا، ایشیا میں بھی قبضہ تھا، ہر ملک تقریباً جو ہے عالم اسلام کا قبضے میں تھا برطانیہ کے، سب سے پہلی انگریزوں کے خلاف جو تحریک شروع ہوئی اور بیدار کیا گیا وہ سید جمال الدین افغانی کی تحریک تھی، اور سید جمال الدین افغانی کی تحریک میں سب سے بڑا اثر وہ کربلا کی تحریک کا تھا. توجہ ہے آپ نے، یہ اثرات ہے کربلا کے. حتیٰ اس کی طرح ہمارے پاس جوان ہم لوگ بھی متوجہ نہیں کہ جانے کی کربلا نے کیا کیا ہے تاریخ میں. اگر یہ اثرات نہ ہوتے تو آج مسلمانوں کی کیا حالت ہوتی. ابھی بھی بہت اچھی حالت نہیں ہے، کہ یہ حالت اس لیے اچھی نہیں ہے کیونکہ ان تحریکوں کے ساتھ لوگ نہیں چل پائے، اور ابھی تک بھی بہت سارے لوگ چلنے کو تیار نہیں ہیں. یہ تو کچھ لوگ چلے جنہوں نے بچا کے کچھ رکھا، شیخ محمد عبدو جیسے لوگ ملے. ادھر سیریا میں ایک بڑی تحریک شروع ہوئی، لبنان میں تحریکیں آئی، سید عباس موسوی رحمۃ اللہ علیہ جن کو اسرائیل نے ان کی جاتی ہوئی کار کو، جس کا ویڈیو ابھی موجود ہے، کار کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے ٹارگٹ کر کے ڈائریکٹ کار پر جو ہے بم مارا، حزب اللہ کے حسن نصر اللہ سے پہلے کے جو جنرل سیکرٹری تھے، اور اس کے پہلے شیخ راغب شہید، یہ سب شہید ہیں. یہ وہ تحریک چلانے والے لوگ تھے جنہوں نے آ کر اسلامی دنیا کا چہرہ بدلا. جہاں پر یہ تحریکیں چلی وہاں پر آج اسلام کچھ اور نظر آ رہا ہے، جہاں پر یہ تحریکیں نہیں چلی وہاں کا اسلام کچھ اور نظر آ رہا ہے. سعودی عرب کا اسلام جا کر دیکھیں تو کچھ اور نظر آئے گا، لبنان کا اسلام جا کر دیکھیں تو کچھ اور نظر آئے گا، کیونکہ جہاں پر تحریکیں چلی، جہاں پر بیداری اور زندگی کی تحریک چلی وہاں کچھ اور اسلام نظر آتا ہے، جہاں نہیں ہوا نہیں ہونے دیا گیا وہاں کچھ اور اسلام نظر آتا ہے. پھر اور بھی بڑے نام ہیں، محترم نام ہیں، کہ جس تحریک کا سب سے بڑا اثر جو بعد میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، شاید کل بھی تھوڑا آپ کے سامنے بیان کریں گے، یہ تاریخی حقیقت، لیکن ایک عظیم کارنامہ عالم اسلام میں جو سامنے آیا وہ اس طرح سے پیش آیا. سید جمال الدین افغانی کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ اہل سنت میں جا کر عوام میں تحریک چلاتے تھے، شیعوں میں آ کر علماء میں تحریک چلاتے تھے. اس کی وجہ بھی شہید مطہری نے یہ بتائی ہے، چونکہ اہل سنت کے علماء یہ کہتے تھے، جو کل آپ کے سامنے پیش کیا، اہل سنت کے علماء یہ کہتے تھے کہ حاکموں کے خلاف ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے، حاکم اولی الامر ہیں، حاکم لوگ جو ہے وہ بادشاہ لوگ وہی اولی الامر ہیں، ان کی اطاعت کرنا چاہیے. لہذا سید جمال الدین افغانی اہل سنت علماء کی طرف نہیں گئے بلکہ اہل سنت عوام کی طرف گئے، لیکن شیعوں کے شیعہ علماء پر انہیں بھروسہ تھا، شیعہ علماء کی طرف آئے اور شیعہ علماء میں انہوں نے بیداری پیدا کی. اور وہ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہوگا، بار بار شاید سنا ہوا ہوا، کہ جو مرزائے شیرازی نے فتویٰ دیا تھا تمباکو کی حرمت کا، اس تمباکو کی حرمت کے فتوے کے پیچھے بھی سید جمال الدین افغانی کا خط تھا. انہوں نے خط لکھ کر انہیں متوجہ کیا تھا کہ کتنی بڑی آفت آنے والی ہے عالم شیعت پر. وہ خط ابھی تک موجود ہے. یعنی ماجرا آپ کو معلوم ہوگا کہ سگریٹ کے تجارت کا جو معاہدہ ہوا برطانیہ اور ایران کے درمیان میں تمباکو کا، کہ وہ تمباکو کے ذریعے سے اپنے پورے شاخوں کو پھیلانے جا رہے تھے، اور سید جمال الدین افغانی چونکہ اس دور میں سارے ملکوں کا سفر کرتے تھے اور تمام حالات سے پوری طرح سے آگاہ تھے، لہذا انہوں نے متوجہ کیا کہ نتیجہ کیا ہونے والا ہے. کیونکہ ایران ہندوستان میں خود کیا ہوا تھا، ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی ایک تجارتی بزنس کی کمپنی نے آ کر ایک تھوڑی سی تجارت کرنا شروع کی تھی، لیکن اس تجارت کے ذریعے سے مال خریدتے خریدتے انسانوں کو خریدنا شروع کیا، بادشاہوں اور نوابوں کے لوگوں کو خریدنا شروع کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ مدت گزرتے ہی پورے ہندوستان میں ان کی انگریزوں کی حکومت آتے 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 اور پورے ہندوستان پر قبضہ ہو گئے. یعنی کام ایک تجارت سے شروع ہوا تھا پھر پورے ہندوستان پر آ کر قبضہ ہو گیا. یہ آپ نے، یہ بھی ہسٹری میں آپ نے پڑھا ہوگا، جنہوں نے نگاہ کی ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو شروع ہوا تھا یہی آپ کے ساؤتھ سے، جس میں خود آپ کے چنئی کا بھی بہت بڑا رول تھا کہ شروع میں فرانس اور برطانیہ کی بہت ساری جنگیں یہیں پر ہوئیں، لیکن آخر میں فرانس پیچھے ہٹ گیا اور برطانیہ پہلے یہیں ساؤتھ میں، پھر ادھر کلکتے میں، ان دو پورٹوں کے, چونکہ سمندر کے ذریعے سے سارا سفر ہوتا تھا, اور یہاں پر آ کر تھوڑا تھوڑا قبضہ بڑھاتے بڑھاتے پھر آگے بڑھتے بڑھتے نوابوں کو خریدتے گئے, چھوٹی چھوٹی حکومتوں کو خریدتے گئے, چھوٹی چھوٹی حکومتوں کو آپس میں لڑاتے گئے. جب لڑتے تھے تو ایک کی مدد کرتے تھے, کمزور کی مدد کرتے تھے, اور کمزور کی مدد کر کے مضبوط کو ہراتے تھے, اور اس کو ہرانے کے بعد پھر ان کو اپنے اختیار میں لیتے تھے, پھر بڑھتے 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 یہاں تک کہ دلی کی حکومت بھی اپنے ہاتھوں میں لے لی. شیعہ حکومتیں جو تھیں, لکھنؤ کی شیعہ حکومت, اس کو بھی اپنے کنٹرول میں لے لیا, بہت ساری جانیں گئیں, بہت ساری ناموس کو اپنی جان دینی پڑی, خواتین کو اپنی جان دینی پڑی, بہت کچھ ہوا تاریخ میں, یہاں تک کہ ایک کمپنی کے ذریعے سے آ کر پورے ملک پر قبضہ کر لیا. اور یہی سارا کام ایران میں ہونے جا رہا تھا, لیکن سید جمال الدین افغانی جیسا بیدار انسان, اس نے وقت کے فقیہ اور مجتہد کو بھی آگاہ کیا خط لکھ کر, اور انہوں نے آ کر فوراً یہ فتویٰ دیا کہ تمباکو کا بزنس حرام ہے, تمباکو پینا بھی حرام ہے. چھوٹا سا مسئلہ تھا, یوں تمباکو پینا حرام نہیں تھا, لیکن ایک ایسا عمل کہ جس کے ذریعے سے کسی بھی امت مسلمہ کو یا دین کو نقصان پہنچ رہا ہو, اس کو وقتی طور پر حرام قرار دیا جا سکتا ہے, اس کی حرمت کی بنا پر نہیں, تمباکو کے حرام ہونے کی بنا پر نہیں, بلکہ عالم اسلام کو نجات دینے کے لیے حرام قرار دیا گیا. دیکھیں یہ دو مسئلہ الگ الگ ہے. اور اس فتوے کا اثر اتنا ہوا کہ حتیٰ شاہ کے دربار سے بھی حکا اٹھا کر پھینک دیا گیا. یہ آپ نے سنا ہوگا, یعنی شاہ, اس کے دربار سے بھی تمباکو اور حکا یہ سب اٹھا کر پھینک کے توڑ دیا گیا. پورے ایران میں یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے, ابھی کہ ہمارا بہت بڑا بزنس ہے, جنہوں نے لاکھوں ڈالر کا سامان لا کر خرید کے رکھا ہو ہول سیل کے لیے اور دوسروں کو دینا ہو, وہ آ کر سارا اپنا تمباکو اٹھا کر باہر روڈ پر پھینک دیں, کوئی معمولی کام نہیں ہے, یہ آسان نہیں ہے. سمجھیں, یہ نہیں کہ چند لوگوں کے جیب میں کچھ سگریٹیں تھیں اسے اٹھا کے پھینک دیں, یہ پھینکنا آسان ہے, البتہ اتنا آسان بھی نہیں ہے سگریٹ پھینکنا اور چھوڑنا. جن کو نشے کی عادت ہوتی ہے, نشہ چھوڑنا آسان کام نہیں ہوتا, لیکن وہ تو بہت آسان تھا, لیکن جن کے لاکھوں لاکھوں کے بزنس تھے, ان سب نے بھی اپنے تمباکو کو اپنے اسٹور سے نکال کر باہر روڈ پر پھینک دیا, سب خط, اور شاہ کے دربار سے بھی حکا پھینک دیا گیا. اور یہاں پر پھر برطانیہ کی ایک فتوے کے نتیجے میں ساری سازش ناکام ہو گئی, اور ایران ملک بچا رہ گیا, آنے کے بعد بھی بچا رہ گیا, اس ملک پر قبضہ نہیں ہو پایا. پھر جب یہ حکم دیا گیا تھا, اس کے بعد جب ایران پہ یہ اثر ہوا, اور اس اثر کے نتیجے میں دیکھا کہ ساری ان کی سازشیں ناکام ہو گئی, جو ہندوستان میں کامیاب ہو گئے تھے اور پوری طرح سے کامیاب ہوئے تھے, وہ ایران میں بری طرح سے ناکام ہو گئے, تو لوگ گئے وہاں پر, علماء گئے, مرزا شیرازی رحمۃ اللہ علیہ, خدا رحمت فرمائے, ان کے پاس گئے اور جا کر ان کو مبارکباد دینا چاہیے کہ آپ کے ایک حکم کے نتیجے میں اتنا بڑا اثر ہوا ہے. یہ بہت معتبر لوگوں سے سنا, اس لیے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, اتنا بڑا اثر ہوا ہے کہ پورے ایران سے سارے تمباکو پھینک دیے گئے اور ایک ملک محفوظ ہو گیا. تو وہ وہاں پر فکر مند بیٹھے ہوئے تھے, پریشان حال بیٹھے ہوئے تھے, لوگوں نے پوچھا آپ اتنے فکر مند کیوں ہیں, ہم آپ کو مبارکباد دینے آئے ہیں اور آپ فکر مند بیٹھے ہوئے ہیں. کہا میں فکر مند اس لیے ہوں کہ ابھی تک دشمن کو مرجعیت کی طاقت کا اندازہ نہیں تھا, لیکن آج سے مرجعیت کی طاقت کا اندازہ ہو گیا, اور دشمن آج سے مرجعیت کے خلاف کام کرنا شروع کر دے گا, آج سے کام کرنا شروع کر دے گا, اور یقیناً شروع بھی کر دیا. شاید آپ کو اندازہ نہ ہو کہ شیعت کے اوپر کتنی پی ایچ ڈی کی جاتی ہے, کتنے تھیسس لکھے جاتے ہیں یورپ میں, اسرائیل میں, ہزاروں کی تعداد میں. اس لیے نہیں کہ وہ شیعت کو جان کر شیعہ بننا چاہتے ہیں, بلکہ اس لیے کہ شیعت کو پہچان کر ان کے لیے ان کے خلاف کیا قدم اٹھایا جائے, اس کے لیے. آج اسرائیل میں شیعت کے اوپر کتنے تھیسس لکھے جا رہے ہیں. میری بھی بعض لوگوں سے ملا, ہم لوگ لکھنؤ میں پڑھا کرتے تھے تو اپنے ایک بڑے استاد کے پاس گئے تھے لکھنؤ یونیورسٹی میں جب ہوا کرتے تھے, تو ان کے پاس حیدرآباد سے ایک یورپین شخص حیدرآباد سے سفر کر کے آیا تھا لکھنؤ, چونکہ ان کے پاس بہت ساری معلومات تھی اور اردو ادب کے بہت ہی ماہر انسان ہیں, ابھی موجود ہیں, ان کے پاس آیا تھا ڈاکٹر نیر مسعود, شاید آپ نے نام بھی سنا ہوگا, اردو ادب کے اہم شخصیت. پروفیسر مسعود حسن خان جو اردو ادب کے بہت ہی عظیم انسان ہیں, ان کے بیٹے ہیں. ہم لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, خود ہمارے دو ساتھی بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. ہم لوگ ان سے پڑھنے گئے تھے, پرشین لٹریچر پڑھ رہے تھے جب ماسٹر کر رہے تھے وہاں پہ لکھنؤ یونیورسٹی سے. تو وہ حیدر آباد سے ان کے پاس آیا تھا ہم لوگوں کی نگاہوں کے سامنے, اور وہ یورپ سے آیا تھا حیدرآباد, اور حیدرآباد میں آ کر وہ آزاداری کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا پی ایچ ڈی ڈگری کے لیے. کہ شاید ابھی ہندوستان کے کسی شیعہ نے آزاداری کے اوپر پی ایچ ڈی ڈگری کے لیے ریسرچ نہ کی ہو, شاید خدا کرے کہ کی ہو. تو جو ہم رہے ہیں وہ آزاداری کے موضوع پہ ریسرچ کرنے کے لیے آیا تھا. یہ ریسرچ کرنے اس لیے نہیں آتے کہ آ کر آزاداری کے موضوع پر ریسرچ کر کے امام حسین علیہ السلام کے عاشق ہو جائیں گے, بلکہ یہ ساری ریسرچ اس لیے ہو رہی ہوتی ہے کہ آزاداری کا اتنا اثر ہے, اور آزاداری میں اتنی بیداری ہے, اور آزاداری ایسی تحریک ہے کہ آزاداری کی تحریک کو روکنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. لہذا انہوں نے اس وقت یہ فکر ظاہر کی, اور یہ فکر مندی تھی کہ آج دشمن مرجعیت کی طاقت سے آگاہ ہو گیا ہے اور مرجعیت کے خلاف کام کرنا شروع کرے گا, اور ادھر عزیزوں 100 سال پہلے سے کام کرنا شروع کیا, نتیجے آج ہمیں دکھ رہے ہیں. یعنی اگر کوئی آج نتیجہ نہ دیکھ رہا تو تعجب کی بات. 100 سال سے پہلے, 125 سال پہلے سے برطانیہ نے مرجعیت کے خلاف کام کرنا شروع کیا تھا, یہاں تک کہ اپنے مرجع بنانے کی حد تک بھی پہنچ گئے وہ. ابھی قم میں, نجف کے حوضے میں یہ خطرات جو وہاں کے بیدار لوگ ہیں وہ باقاعدہ متوجہ کر رہے ہیں کہ حوضوں کے اندر بھی آ کر برطانیہ کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے, اور شیعت کی صحیح فکر کے مقابلے میں دوسری فکر باقاعدہ پروپگیٹ کی جا رہی ہے, باقاعدہ اس کا درس دیا جا رہا ہے, اور خطرات آنے والے. ابھی مرجعیت کی حد تک بھی پہنچ چکے ہیں, اور شاید عنقریب شیعت میں ایک فرقہ بالکل جدا ہو جائے, کہ تقریباً جدا ہونے کی حالت میں ہو چکا ہے تقریباً. کہ البتہ اس فرقے کا نام بھی ایران اور عراق وغیرہ میں اس فرقے کا نام بھی تقریباً رکھا جا چکا ہے شیرازی فرقے کے نام سے, کہ جس کے اوپر پیچھے کام بہت زیادہ ہو رہا ہے, جس کے پیچھے پورا برطانیہ کا ہاتھ ہے. یہ بالکل سب کے لیے بالکل واضح اور ثابت ہے. برطانیہ کے پیسے سے اور سی آئی اے کے بجٹ سے باقاعدہ شیعہ چینلز چل رہے ہیں, چینل چلائے جا رہے ہیں, اور بہت جلد ہی ایسے اثرات نظر آنا شروع ہو گئے ہیں کہ شیعت میں ایک گروہ بہرحال جدا ہو جائے گا. کہ تاریخ میں پہلے بھی شیعت میں جدا ہوتے رہے ہیں, یہ نہیں یہ پہلی بار ہونے جا رہا ہے, پہلے بھی ہوتے رہے. کوئی امام زمان کے نام پہ ممکن ہے جدا ہو جائے, کوئی ملنگیت کے نام پہ جدا ہو جائے, کوئی کسی اور نام پر جدا ہو جائے, لیکن جدا ہونے کے آثار پورے نظر آ رہے ہیں. اور بعض جگہوں پہ جا کر دیکھا کہ اپنے آپ کو تقریباً جدا کر لیا ہے. کوئی بے دینی کے نام پہ جدا ہو رہا ہے, کوئی ناقص دین کی شکل میں جدا ہو رہا ہے, الگ الگ شکلیں ہیں. کچھ لوگ ہیں جو بالکل بے دینی کے نام پہ جدا ہو رہے ہیں, نام وہاں پر مقدس استعمال. چونکہ پہلے بتایا گیا کہ جب بھی لوگوں کو دھوکہ دینا ہوتا ہے تو باطل یہ کہہ کے نہیں آتا کہ میں باطل آیا ہوں تم کو دھوکہ دینے کے لیے. باطل ہمیشہ حق کا لباس اوڑھ کر آتا ہے, مقدس ناموں کا سہارا لے کر آتا ہے, کیونکہ مقدس ناموں کے ذریعے سے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے. لہذا آج امیر المومنین کے نام پر, آزاداری کے نام پر, امام حسین علیہ السلام کے نام پر, امام زمان کے نام پر باقاعدہ گروہ جدا ہوتے چلے جا رہے ہیں. حتیٰ بہت ساری شادیاں شیعوں کے درمیان ہوئی اسی بنیاد پر, طلاق ہو رہے ہیں ابھی بمبئی میں اور گجرات میں. کیوں؟ اس لیے کہ دو الگ الگ گروہ ہیں, ایک دو نہیں بہت سارے مورد ہیں, بہت سارے واقعات ایسے پیش آئے. اور آپ کے حیدرآباد کے جو حالات ہیں, باقاعدہ طلاق ہو رہے ہیں. ابھی یہ نہیں پوچھا جاتا کہ دو مومن ہیں ان کے درمیان میں شادی ہے, نہیں, بلکہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ دو شیعہ یہ کس گروہ سے ہیں, اور اگر ہو بھی گیا ہے تو طلاق تک نوبت پہنچ رہی ہے. اور یہ کام صرف ہندوستان میں نہیں ہو رہا ہے, صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا ہے, یہ عرب کنٹریز میں بھی ہو رہا ہے, یہ مغربی دنیا میں بھی ہو رہا ہے، باقاعدہ ہو رہا ہے، یہ جدا ہوں گے، تقریباً حتمن یہ حتمی سا ہو گیا ہے کہ یہ لوگ جدا ہو جائیں گے، لیکن ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایسے جدا ہوئے فرقے میں سے کم اپنے جوانوں کو جتنا زیادہ ممکن ہو سکے بچا سکیں۔ اصل کام یہ ساری باتیں اس لیے پڑھی جا رہی ہیں، توجہ فرمائی آپ نے، چونکہ عام طور سے بچے ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، کم سن ہوتے ہیں اور بہت جلدی دھوکہ کھا جاتے ہیں، مقدس ناموں کا جذبات میں لا کر ان کو بہت جلدی دھوکہ دے دیا جاتا ہے، جذباتی باتیں کر کے بہت جلدی دھوکہ کھا جاتے ہیں، نام بڑے بڑے استعمال ہوتے ہیں، امیر المومنین کا نام استعمال ہوتا ہے، امام زمان کا نام استعمال ہوتا ہے، دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اور وہ پوری شیعت کی وہ آئیڈیالوجی جو ائمہ نے 200 سال زحمتیں کر کے ہمارے درمیان بھیجی ہیں، ان سب سے جدا ہو جاتے ہیں۔ بڑے ہی آسانی سے دین کے اصولوں کا اور دین کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہمیں اس پہ فخر ہے، ہم روزہ نہیں رکھتے، ہمیں اس پہ فخر ہے۔ یعنی ائمہ کا دین کہاں اور یہ دین کہاں۔ باقاعدہ حیدرآباد میں پتا رہے لوگ پوچھتے ہیں، بھائی آپ ہوٹل سب کھلے ہوتے ہیں، دن میں ہوٹل کھلے ہوتے ہیں، ماہ رمضان میں ہوٹل کھلے ہوتے ہیں، شیعہ علاقوں میں ہوٹل کھلے ہوتے ہیں، اور جن سے پوچھا ہوتا ہے آپ روزہ نہیں، کہتے ہاں الحمدللہ روزہ نہیں ہے۔ البتہ یہ شیعوں کی بات، یہ کوئی سن کے غلط نتیجہ نہ نکالے، یہ شیعت نہیں، اس شیعت میں ایک چھوٹا سا گروہ ہے، بہت چھوٹے سے، یہ ان کے ڈھڈورے بہت زیادہ ہیں، ہنگامے بہت زیادہ ہیں، شور و غل بہت زیادہ ہے، تعداد زیادہ نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے پہلے جو ساری گفتگو کی ہے کہ خاموش لوگ اگر خاموش بیٹھے رہتے ہیں تو تھوڑے سے لوگ آ کر اپنا اثر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، لہذا وہ اوپر سے چلنے والی چکی یہ سب کچھ نہیں کر رہی ہوتی، بلکہ نیچے کی چکی جو خاموش رہتی ہے وہ بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہوتی ہے۔ لہذا ایسے وقت میں نہ علماء کی خاموشی جائز ہے، نہ ذاکرین کی خاموشی جائز ہے، نہ سننے والوں کی خاموشی جائز ہے۔ خاموشی وہاں اچھی ہے جہاں اپنے اوپر کوئی تکلیف آ رہی ہو، لیکن اگر دین پر تکلیف آ رہی ہو تو وہاں پر خاموشی جائز نہیں ہوتی۔ عزیزو، دین پر اگر مشکل آتی ہے تو حسین ابن علی پورے اپنا گھر لے کر میدان کربلا میں آ جاتے ہیں۔ یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ مصلحت وہاں تک ٹھیک ہے کہ جہاں اپنا کوئی نقصان نہ ہو لیکن دین کا بھی کوئی نقصان نہ ہو، یہاں تک مصلحت ٹھیک ہے، لیکن مصلحت کے نام پہ کیا سمجھتے ہیں؟ مصلحت ہے مصلحت ہے، خاموش رہو خاموش رہو، کچھ بولو نہیں۔ مصلحت یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے دین کو قربان ہوتا دیکھتے رہیں، یہ مصلحت نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کو مصلحت کہتے ہیں تو حسین ابن علی نے ذرا بھی مصلحت نہیں کی۔ مصلحت وہاں ہے کہ جہاں دین کو کوئی نقصان نہ ہو تو وہاں پر اپنے آپ کو بچانے کے لیے بعض جگہ خاموش رہا اپنے لیے، لیکن اگر دین کو نقصان ہو رہا ہو تو وہاں پر کوئی بھی مصلحت نہیں رہتی، وہاں پہ صرف دین کی مصلحت ہوتی۔ اور یہ سارے حالات جو ہے بہت ہی ابھی تو بہت واضح ہو گئے ہیں، بہت زیادہ واضح ہو چکے ہیں، لیکن جو تھوڑا اگر بڑے پیمانے پہ نہیں دیکھتے تو شاید ان کے لیے لگ رہا ہے کہ یہ تو چھوٹے سے شہر کی بات ہے، یہ تو مدراس کی بات ہے، یہ تو بنگلور کی بات ہے، یہ تو حیدرآباد کی بات ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایک بڑا کام ہو رہا ہے، پوری دنیا کے لیے ہو رہا ہے۔ حتیٰ 20-22 دنوں پہلے قم میں، اصفہان میں، تہران میں، مشہد میں ایسے بہت سارے دفتر، ایک مرجع جو اپنے آپ کو کہتا ہے، جس کی مرجعیت کسی بھی طرح ثابت نہیں ہے، اس کے بہت سارے دفتر کو بند کر کے دفتر کے لوگوں کو زندان میں ڈالا گیا، کیونکہ شیعت کا چہرہ خراب کر رہے تھے۔ یہ بھی 20-22 دن پہلے کی بات ہے۔ اور جن کا پروپیگنڈا یہاں پر ہندوستان میں بہت 10 سالوں سے کیا جا رہا ہے، بہت بڑے پیمانے پر ہر مسجد میں، ہر عزا خانے میں، ہر گھر میں کیلنڈر نظر آ رہے ہوتے ہیں، جبکہ مرجع جو الہی مرجع ہوتا ہے وہ کبھی اپنا بجٹ اس بات پہ خرچ نہیں کرتا کہ میرا پرچار کیا جائے۔ توجہ فرمائیے آپ نے، ایک پیسہ بھی خرچ کرنا جائز نہیں سمجھتے، لیکن یہ 10 سالوں سے جو سلسلہ جاری ہے، 10 سالوں سے اس بات لوگ سمجھ رہے تھے کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے، اور ابھی 2-4 سال میں اور جو بہت کچھ ہو جائے گا وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ لیکن بہرحال نتیجہ یہ ہوگا کہ شیعت کا دو چہرہ ابھی بالکل آمنے سامنے نظر آ رہا ہے، جو 10 سال پہلے نہیں تھا، اور 2-4 سال بعد یہ اور بھی سامنے آ جائے گا، یعنی ٹکراؤ کی حالت میں اور شدید ٹکراؤ کی حالت۔ یہاں پر یہ ساری باتیں عرض کیا، کسی ساری باتیں سے اس لیے عرض کی جا رہی ہیں تاکہ انسان کو یہ احساس ہو کہ ایسے مسائل میں خود کو کس طرح محفوظ رکھا جا سکتا ہے، تشیع کو، دین کو، حسینیت کو، جوانوں کو، بچوں کو. لہٰذا یہ وقت جو ہے خاموشی سے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. یہ 10 دن ہم نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی رسول اللہ کی حدیث اسی لیے پیش کی ہے کہ ایسے دور میں جہاں دین کی تباہی کا سامان فراہم کیا جا رہا ہو وہاں پر خاموشی کا کوئی بھی موقع نہیں رہتا، کیونکہ نتیجہ وہ ہوتا ہے کہ اگر ایسے وقت میں کوئی خاموش ہو تو رسول اللہ فرماتے ہیں کانا حقا علی اللہ ہے ان یدخلہ مدخلہ، تو اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ خاموش انسان کا بھی انجام وہی کرے جو عالم کا انجام ہو، جو دین کو تبدیل کرنے والے کا انجام. بس ہمارا وقت بھی تمام ہو گیا عزیزوں. وہ جو تحریک کی تاریخ ہم بیان کر رہے تھے انشاءاللہ تھوڑا سا کل آپ کے سامنے اور اشارہ کریں گے کہ کل ظاہر ہے آخری مجلس ہے اس سلسلے کی. اس تحریک میں قربانیاں دی گئیں عزیزوں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تشیعوں نے قربانی دی ہے کربلا کی تحریک کو باقی رکھنے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے. جانے دے دے کر حسین ابن علی کی زیارت کرنے کے لیے گئے ہیں. بعض مسائل ایسے ہیں، دینی مسائل، کہ اگر وہاں پہ جان کا خطرہ ہو جائے تو واجب بھی آپ کے اوپر واجب نہیں رہ جاتا. مثلا حج کے لیے اگر یہ طے ہو جائے کہ وہاں پر حتمن جان کا خطرہ ہے تو حج واجب نہیں رہ جائے گا، بلکہ منع ہو جائے گا، نہیں جا سکتے. لیکن حسین ابن علی کی زیارت کو حتیٰ جان کا بھی خطرہ ہے تو بھی امام کی زیارت مستحب قرار دی گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی کی زیارت وہ ہے کہ جو آ کر ہزاروں حج کی حفاظت کرنے والی ہے، پورے دین کی حفاظت کرنے والی ہے. حسین ابن علی کی زیارت ایک تحریک ہے. اگرچہ حج بہت ہی عظیم عمل ہے، یہاں پہ یہ نہ کوئی سمجھے کہ حج کو کہیں کسی طرح سے کم کیا جا رہا، نہیں، کم نہیں عزیزو، حج بہت ہی عظیم عمل ہے. حج پوری طرح سے انسان کو پاک کر دیتا ہے، اس طرح پاک کر دیتا جیسے بچہ اپنی ماں کے آغوش سے پیدا ہوا ہو. لیکن ممکن ہے کہ وہ تحریک جو حج آ کر حج کو حج بنا دے وہ کربلا سے لے کر جائی جائے تاکہ حج سمجھ میں آئے کہ حج ہے کیا. کربلا کے بغیر، اگر حسینی تحریک کے بغیر حج کیا جائے تو وہ 60 ہجری کا حج ہوگا جو حسین ابن علی کو چھوڑ کر لوگ حج کر رہے تھے. لیکن اگر حسین ابن علی کے ساتھ حج کیا جائے اور حسینی تحریک کے ساتھ حج کیا جائے تو وہ ایک ابراہیمی اور اسماعیلی اور حسینی حج ہو جائے. شیخ کاشف الغطا رحمۃ اللہ علیہ جو شیعہ فقہ میں سے بہت ہی عظیم، چند عظیم تاریخ کے فقیوں میں سے ایک ہیں، ان کا فرمانا ایک بعید نہیں ہے کہ حسین ابن علی کی زیارت واجب ہو. اس کے پہلے میں آپ کے سامنے عرض کر چکا زیارت کی روایتیں بھی پیش کر، کیوں یہ زیارتیں اتنی زیادہ ہیں؟ کیونکہ قربانی دی گئی ہے تحریک کو زندہ کرنے کے لیے، دین کی بقا کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے. دین کی حفاظت کے لیے جناب زینب نے اسیری قبول کی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے قربانی دی ہے. آج ایک 4 سالہ بچی کا ذکر ہے، شب شہادت ہے کربلا میں. ایک بچی، بعد میں ہم کل اور مصائب پڑھیں گے آپ کے سامنے تفصیل سے، لیکن آج اس بچی کے ساتھ کربلا کے کچھ اور بچوں کا بھی ذکر سنیں. کربلا میں بچوں کے مصائب سب سے جدا ایک مصائب ہیں عزیزوں. کربلا کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچوں کو بہت ساری باتیں سمجھائی نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے، ان بچوں میں اہل بیت کے گھرانے کے بھی بچے ہیں جو بہت کچھ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن بہت سارے بچے ہیں کربلا میں. 48 یا 64 جو تعداد بتائی جاتی، تعداد بہت زیادہ ہے بچوں کی. جو کربلا میں اگر 72 سے زیادہ شہید ہیں، کربلا میں اس قدر بیویاں ہیں، تو ساتھ میں سب بچے بھی آئے. کوئی بھی خاندان ایسا نہیں تھا جو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ گھر پہ چھوڑ کے گیا تھا، سب اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے. اور مصیبتوں کا منظر بڑوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے، مردوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن بچوں کے سامنے لاشیں آ رہی ہوں بار بار، نہیں معلوم کبھی آپ نے اس پہلو پہ غور کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. جب مقتل سے اٹھا اٹھا کر تھوڑی تھوڑی دیر پر جنازے لائے جا رہے تھے, کبھی حبیب ابن مظاہر کا لاشا, کبھی زہیر قین کا لاشا, کبھی مسلم ابن اوسجا کی لاش, کبھی وہب کلبی کا سر کاٹ کر ماں کی آغوش کی طرف پھینک دیا گیا, کبھی اصحاب حسینی کی لاشیں, کبھی تیروں سے چھلنی لاش لائی جا رہی ہے. تو جب یہ لاشیں لائی جا رہی تھی تو وہاں کچھ بچے بھی تھے جو اس منظر کو دیکھ رہے تھے. یہ سارا منظر ان کی نگاہوں کے سامنے گزر رہا تھا اور ایک ہی دن میں اتنے سارے منظر دیکھتے چلے جا رہے تھے. انہیں بچوں میں حسین ابن علی کی 4 سالہ بچی بھی تھی. بچے تھے پیاسے تھے, بچے تھے بھوکے تھے, بچے تھے پیاس کی شدت سے ان کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے, بچے تھے پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے, اور پیاس کی اس عالم میں بار بار جنازے آ رہے ہیں, بار بار میتیں آ رہی ہیں, بار بار لاشیں آ رہے ہیں, پانی نہیں آ رہا ہے, خون میں ڈوبا ہوا لاشا آ رہا ہے, یہ سب دیکھ رہے ہیں بچے. حسین ابن علی آخر میں مقتل میں جا رہے ہیں تو بچے ہیں جو آ کر دامن کو پکڑے, آقا ہمیں کس پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, ہم بھوکے ہیں, ہم پیاسے ہیں, کون ہے یہاں خیموں میں, کوئی نہیں ان خیموں میں. اور حسین ابن علی کے جانے کے بعد جو کچھ ہوا, گھوڑے دوڑتے تھے, خیمے جلتے تھے, بچے پریشان تھے. یہ تو سنا ہے کہ بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی تھی اپنے پردے کی حفاظت کرنے کے لیے, لیکن یہ کس نے بتایا کہ اس وقت چھوٹے بچے کیا کر رہے تھے؟ جب مسلسل خیمے جل رہے تھے تو چھوٹے بچوں کی حالت کیا تھی؟ کتنے بچے عمر سعد کے لشکر کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ گئے. یہ کربلا ہے, یہ شام غریبہ ہے, یہ بے سہارا بچے ہیں, وہ بچے ہیں جنہوں نے تھوڑی دیر پہلے یتیمی دیکھی ہے, جنہوں نے تھوڑی دیر پہلے اپنے باپ کے کٹے ہوئے سر دیکھے ہیں, لاشیں دیکھے ہیں جس میں سے نکلتا ہوا خون دیکھا ہے. ان بچوں کو تسلی چاہیے ہے, ان بچوں کو دلاسا چاہیے ہے, ان بچوں کو چاہیے کوئی آ کر سینے سے لگائے, کوئی آ کر سر پہ ہاتھ پھیرے, گھبرائے ہوئے بچوں کو کوئی پانی دے. لیکن یہ سب تو کچھ نہ ہوا, بلکہ گھوڑے دوڑتے رہے, خیمے جلتے رہے, بچے پریشان دوڑتے رہے. حسین ابن علی کی 4 سالہ بچی کبھی ادھر جاتی تھی, کبھی ادھر جاتی تھی, دامن میں لگی ہوئی آگ ہے, بھڑکتے ہوئے شولے ہیں, کوئی سر پہ ہاتھ تو کیا پھیرے, کانوں سے بالیاں چیری جا رہی ہے, کانوں سے خون ٹپک رہا ہے. اب یہ نہیں معلوم کہ کتنے بچے بچے, لیکن دو جملہ سنے عزیز و بسمہ صاحب کا, بچے چلے ہیں, بیویوں کے ساتھ بچے چلے ہیں کوفے کی طرف, لیکن کس حالت میں؟ یہ تاریخ بتاتی ہے کہ بیویوں کو بے کجاوا اونٹوں پہ سوار کیا گیا تھا اور ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے. حتیٰ بعض روایتوں میں تاریخ میں یہاں ملتا ہے کہ ان کے ہاتھ پسے گردن باندھے گئے تھے. اللہ اکبر, پسے گردن بدھے ہوئے ہاتھ, اونٹوں کی حرکت, ایسے دوڑتے ہوئے اونٹوں پر خود کو سنبھالنا مشکل ہے, اپنے بچوں کو کون سنبھالے گا؟ بس یہ ہم مصائب نہیں پڑھ سکتے, لیکن ہاں اتنا معلوم ہے, بی بی ایک جملہ صرف پڑھتے عزیزوں, کہ یہ معلوم ہے کہ کربلا سے جب کاروان اہل حرم چلا تھا تو بہت سارے بچے بیویوں کے ساتھ تھے, لیکن کیا ہوا, کیا ہوا کہ جب کربلا سے کاروان واپس پلٹا اور مدینے کے قریب آنے لگا اور محمل کا پردہ, اس وقت جب مدینے آ رہے تھے تو اب کجاوے بھی تھے, اب محملیں بھی تھی, محمل کے پردے بھی تھے, محمل جب مدینے سے قریب کاروان پہنچا تو جناب ام کلثوم نے محمل کا پردہ ہٹایا اور ہٹانے کے بعد مرثیہ پڑھا. اس مرثیہ کے ایک دو اشعار یہ تھے: مدینہ تو جدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جینا, اے ہمارے نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کرنا.